فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.
آپ اور قریب آئیے نا ادھر سامنے. کہتے ہیں کہ امام کو پکڑ لو, امام کو تو مقتدی بھاگے گا نہیں. میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس, ادھر آئیے سامنے, اپنی جگہ پر آئیے. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ انگریز کے زمانے میں انگریز حکومت کسی کو پھانسی کی سزا دیتی تھی تو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے کو موقع دیا جاتا تھا کہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو وہ خواہش کا اظہار کرو, تمہاری وہ خواہش پوری کی جائے گی. تو اگر وہ یہ کہے کہ مجھے گورمے کے وہ بسکٹ کھانے تو بسکٹ بھی کھلائے جاتے, اگر اسے کہے کہ مجھے پراڈو اور لینڈ کروزر میں بٹھا کر جلو پارک لے جاؤ تو وہاں کا جلوہ بھی دکھایا جائے گا, اور اگر کہے کہ لاہور کی مشہور نہاری اور مرغ چھولے اور پائے کھلاؤ تو وہ بھی کھلائے جائیں گے. اب ایک آدمی جو کہ پھانسی کا مجرم ہے, اس کا جو ایکو ہے وہ بند کر دیں, ایکو کو بند کر دیں, بند کریں تاکہ ایک ہو جائے. اب اگر ایسا پھانسی کا مجرم ہے, وہ پھانسی کا مجرم جس کو دیکھ رہے کہ ارے صاحب پراڈو گاڑی میں گھوم رہا ہے, لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, اور چشمہ اس کا کتنا شاندار ہے, گھڑی اس کے پاس کتنی شاندار ہے, موبائل کتنا اعلیٰ ہے اس کے پاس, اور نہاری کھا رہا ہے, بریانی کھا رہا ہے, مرغ چھولے کھا رہا ہے. کوئی آدمی ایسے شخص کو دیکھ کر رشک کرے گا کہ میں بھی ایسا بن جاؤں؟ کہ ہر آدمی عبرت پکڑے گا, کہے گا کہ ایسی بریانی سے تو ہماری چٹنی روٹی اچھی ہے, ایسے ایئر کنڈیشن سے تو ہمارا وہ مکان جس کی دھوپ کی گرمی سے جو گرم ہو جاتا ہے وہ اچھا ہے, ایسی پراڈو سے تو ہماری سائیکل اچھی ہے کہ جس میں نہ سی این جی لگانے کی ضرورت نہ پیٹرول ڈالنے کی ضرورت, اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ بھی جائے تو کہتا ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے عیش اور اس کی یہ سب چیزیں کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ حسرت اور یہ خواہش نہیں کرتا, یہ خواہش نہیں کرتا کہ یہ چیزیں مجھ کو بھی مل جائیں, بلکہ وہ شکر ادا کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. تو میرے پیارے دوستو, میرے مرشد نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کلو وتمتعوا قلیلا, کہ تم کھاؤ عائش کرو. کافروں سے فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ اور عائش کرو, لیکن تمہارا عائش کتنے دن کا ہوگا؟ جوانی تمہارے تھوڑے دن کی ہے, جوانی کے مزے کتنے دن تک لوٹو گے؟ گاڑی ہے, کباب ہے, بریانی ہے, اور ڈالر ہے, اور ڈارلنگ بھی ہے, لیکن اتنے یہ جو مزہ تم لوگے کتنے دن تک لوگے؟ لیکن یہ جو تمہارے مزے ہیں, یہ جو تم عیاشی کر رہے ہو, یہ مزے پتہ ہی کیسے ہیں؟ ان نکم مجرمون جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے, اور جملہ اسمیہ یہ کبھی حال کے طور پہ بھی آتا ہے جو ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. یعنی یہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ عیش تو کر رہے ہیں لیکن ان کا عیش مجرمانہ ہے. تو مجرمانہ عیش کو دیکھ کر کوئی یہ حسرت کرے گا کہ میں بھی ایسا عیش کروں, میں بھی ایسے کھاؤں پیوں؟ کوئی حسرت کرے گا؟ وہ کہے گا ایسی زندگی سے تو ہمارا اچھا. لیکن ہمارے پیارے رسول جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں دعا سکھائی کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ التمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، کھلایا پلایا، لیکن کیسے کھلایا؟ وجعلنا من المسلمین، ہمیں مسلمانوں سے بھی بنایا، یعنی ہمیں حالت اسلام میں کھلایا، حالت فرما برداری میں کھلایا. تو پتہ ہے میرے مرشد نے فرمایا کہ کافر کا جو کھانا پینا عیش ہے وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی عیش کرتا ہے، لیکن اس کا عیش مجرمانہ عیش ہے، اور مومن کا جو کھانا پینا ہے وہ فرما بردارانہ، فاسقانہ نہیں، عاشقانہ ہے اور مسلمانہ ہے. یہ نعمت دی. پتا چلا کہ اللہ تعالی کی فرما برداری کی حالت میں جو کھانا ہے، اس کھانے میں وہ لذت ہے، وہ مزہ ہے میرے دوستو. وہ مجرم کو وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا. مجرم کو جب کھائے گا، ایک صاحب تھے، ایک نوجوان نے مجھ کو آ کر بتایا کہ میرا ابا مجھے کہتا ہے، میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے. یہ محاورہ سنا ہے، یہ جملہ سنا ہے نا جناب؟ کہتے ہیں اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جب تم مجھے سونے کا نوالا کھلاؤ گے اور دیکھو گے شیر کی نظر سے تو وہ نوالا میرے حلق سے اترے گا کیسے؟ کیسا عجیب سوال ہے. اس نے کہا ابا جب تم مجھے شیر کی نظر سے دیکھو گے تو وہ سونے کا نوالا میرے حلق سے اترے گا کیسے؟ تو میرے دوستوں، جب حالت جرم میں وہ کہے گا میں عائش کر رہا ہوں، لیکن اس کے عائش کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی کی مثال. کھجلی کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو بہت مزہ آتا ہے. ایسا مزہ ہے کہ ایسی لذت. اگر کھجلی کرنے والے کو کہا گئے چل یہ چھوڑ، تجھے ملک کا صدر بنا دیتے، تو چھوڑ، کہے گا نہیں، جو نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں وہ مزہ ہے جو حضرت کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے. کہے گا جو کھجلی کرنے میں لذت اور مزہ ہے. ارے بادشاہ میں وہ جیسے ایک غریب آدمی تھا نا، بیچارے کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک منسٹر جا رہا ہے پراڈو گاڑی میں، آگے پیچھے گاڑیاں شاندار، سلوٹ ولوٹ. تو کسی نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ منسٹر ہے. اس نے کہا اچھا یہ منسٹر ہے، تب تو روزانہ دال پیتا ہوگا، کیونکہ بیچارے کو فاقے ہوتے تھے نا، اس کو تو کھانے کو نہیں ملتا تھا. اس نے اس کو منسٹر کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ اس کی عیاشی ہوگی کہ یہ روزانہ دال پیتا ہوگا. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو مجرموں کا عیش ہے، کھجلی کرنے والے کو دیکھ کر کوئی یہ تمنا نہیں کرتا اے کاش کہ میں بھی کھجلی کروں. ابھی ہم اسلام آباد کے سفر میں تھے، آج صبح وہیں سے حاضری ہوئی ہے. ہمارے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی پراڈو گاڑی دی ہوئی تھی کہ بھائی تم اپنی یہ پراڈو گاڑی ہے، اس کو استعمال کرو، کہیں آنا جانا ہو چلے جاؤ. دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس دوست سے کہا دیکھو ہم پراڈو گاڑی میں جا رہے ہیں. تو جو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہتا ہے واہ کیا پراڈو میں بیٹھا ہوا ہے کیوں صاحب؟ اور ہم بھی کہہ رہے ہیں جی ہماری ٹور ہے، ٹور ہے، پراڈو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا شاندار لباس ہے، چشمہ، گاڑی، موبائل ہے، اور پھر موبائل پہ بات بھی کرتا ہے ذرا گردن ٹیڑھی کر کے، کمر بھی ٹیڑھی کر کے، یہ بھی ایک اسٹائل ہے نا. اور گاڑی چلائے گا ایس پی کی طرح، ایسے ٹیڑھا کر کے، کہ پتا چلے کہ جی یہ ٹور ہے، ٹور، اس کا نام ہے ٹور. اور پنجاب والے تو خوب سمجھتے ہیں جی. اب اس کے بعد میں نے دوست سے کہا کہ دیکھو ہم پراڈو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ایئر کنڈیشن بھی ہے، گاڑی بھی شاندار ہے، دیکھنے والے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے وہاں کیا مزے ہیں پراڈو میں جا رہا ہے. میں نے کہا لیکن دیکھو تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ابھی ہم کو اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، جب ہم لاہور جائیں گے تو یہ پراڈو گاڑی اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ یہ گاڑی یہی رہ جائے گی. تو ہم لوگ جو پراڈو پر ناز کر رہے ہیں یا جو دیکھنے والا دیکھ کر کر رہے جناب پراڈو گاڑی میں گھوم رہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس گاڑی میں گھوم رہے وہ گاڑی اس کے ساتھ نہیں جا رہی، وہ وہیں رہ جائے گی، اور ہم جو ہے وہی اپنی سائیکل، وہ اپنے بس کے اوپر لٹک کر یا کسی چیز میں بیٹھ کر جس میں بھی اپنی منزل پر چلے جائیں گے، اور جن چیزوں سے ہم یہاں دل لگا رہے ہیں وہ تمام چیزیں وہیں رہ جائیں گی. بس میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے، اور سب دھرا رہ جائے ہے. کیا پراڈو گاڑیاں رکھنے والے پراڈو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ مکان بنانے والے، کسی کا مکان مان لو پانچ کنال کے اوپر اس کا مکان ہے، کوٹھی ہے اس کی پانچ کنال کے اوپر، جس میں شاندار باغ بھی ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، لیکن کیا وہ سیٹھ صاحب، وہ چودھری صاحب، وہ میاں صاحب اور وہ بٹ صاحب کیا اپنے ساتھ پانچ کنال کی وہ کوٹھی لے کر جائیں گے؟ وہ اپنا ایئر کنڈیشن، وہ موبائل، وہ موبائل آئل، وہ گاڑیاں، وہ بینک بیلنس، وہ کریڈٹ کارڈ، کیا چیزیں لے کر جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، اکیلے جائیں گے. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا، جیسے تم کہیں جاتے ہو، جس چیز کو استعمال کرتے ہو، تم کو معلوم ہے یہ چیز جب میں اپنی منزل پر جاؤں گا تو یہ میں اپنی جب جائے قرار پر جاؤں گا وہاں پر یہ چیز میرے ساتھ نہیں جائے گی. فرمایا اسی طرح سے یہ دنیا تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے. کیوں جناب؟ عارضی ٹھکانہ ہے نا، کوئی ہمیشہ یہاں رہا؟ جو بادشاہ آئے کیا بادشاہ ہمیشہ رہتا ہے؟ مال و دولت والے ہمیشہ رہتے ہیں؟ جو یہاں آیا وہ اس لیے آیا کہ اس کو جانا بھی ہے، وہ اس لیے آئے کہ اس کو جانا ہے. اور جو جائے گا، یہاں کی جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت کے لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کو استعمال کرو، یہ تمہاری زندگی، ریسورسز آف لائف جس کو کہتے ہیں، تمہاری ضرورت زندگی ہے، تم اس کو استعمال کرو، کھاؤ، لباس پہنو، گاڑی میں جاؤ، جہاز میں بھی سفر کرو، اپنی ضرورت کے کام کرو. لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تم کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں یہیں رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. لا ينفع، لا نفی جنس کا ہے، کسی قسم کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور مال اور اولاد کا ذکر کیا کہ مال بھی کام نہیں آئے گا اور اولاد بھی نہیں. مال اور اولاد کا ذکر کیوں کیا خاص طور پر؟ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ مال کا اور لڑکوں کا. بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں ان دو چیزوں پر فخر کرتا ہے کہ میرا مال ہو، میری کوٹھی ویکھی ہے تسی، کی دسا میں تانو، انی وڈی میں خریدی ہے کہ بس، میری انی فیکٹریاں نے. تو صاحب، بٹ صاحب، پنجابی ٹھیک ہے، گزارا ہے. اب ظاہر بات ہے بھائی، پنجاب میں آئے ہیں، پانی پیا ہے تو کیوں نہ بولنی بھی پڑے گی. اور پانی ایک بھی نہیں، پانچ دریاؤں کا پانی، پنجاب. اب وہ اپنی کوٹھی کا بتا رہا ہے، کہہ رہے چلو آؤ دعوت کریں، پارٹی کریں، کیوں سب کو پتا چلے کہ میں نے کیسی شاندار کوٹھی خریدی ہے. وہ سب کو دکھاتا پڑتا، دیکھو یہ جو ہے یہ فلاں چیز اٹلی سے آئی ہے، یہ میں نے فرانس سے منگوایا ہے، اور یہ میں نے پیرس سے منگایا، یہ لندن سے آئی ہے، میں خود گیا تھا، میں یہ دبئی سے جا کر میں نے خود شاپنگ کی ہے. سب بتاتا ہے نا، اپنے مال پر فخر کرتا ہے، میری اتنی کوٹھی ہے، بڑا جگہ فیکٹری ہے. لیکن میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی، وہ یاد آئی ایک دن. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی لاہور میں رہتا ہے، اس کے پاس مان لو پانچ کوٹھیاں لاہور میں ہیں، پلاٹ بھی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جو بھی آپ کے لاہور کی کوئی جو سوسائٹی ہوگی جو بہت شاندار کہلاتی ہے، جو بھی اس کے وہاں پہ بھی اس کے پاس پلاٹ ہے، اس کے پاس وہاں تین تین گاڑیاں بھی ہیں اور فیکٹری، بینک بیلنس، سب کچھ ہے. لیکن جب وہ آدمی لاہور سے دوسرے ملک جاتا ہے جیسے دبئی، تو اپنی فیکٹری لے کر نہیں جاتا، اپنی گاڑی لے کر نہیں جاتا، اپنا مال لے کر نہیں جاتا، اپنے وہ مکانات نہیں لے کر جاتا، کوئی چیز لے کر نہیں جاتا. اب وہاں جا کر وہ بولے، او میں آپ چلو میں لاہور بتاتا ہوں، میرے لاہور میں جو ہے اتنی کوٹھیاں بنگلے ہیں میرے پاس اور اتنا فیکٹری. وہ کہے گا ذرا دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کیا ہے دکھاؤ، یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ وہاں چلو وہاں دکھاؤں گا. کہا بھائی یہاں جو ہے وہ دکھاؤ، تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کسی اللہ والے سے کہہ دیں، کسی عالم سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس جو علم کی دولت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کی دولت ہے، ذرا وہ مجھے دکھاؤ، تو وہ وہیں دکھانا شروع کر دے گا. جب قرآن مجید پڑھے گا تو قرآن مجید پڑھنا شروع کرے گا، تو اس کو لاہور لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کراچی لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا، وہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کرے گا اور آپ کو مست کر دے گا. جب وہ عالم تقریر کرے گا، وہ اللہ والا اپنی محبت کا درد، درد محبت پیش کرے گا، تو پتا یہ چلا میرے پیارے دوستو، یہ جو اللہ کی محبت اور تعلق ہے، یہ جو علم کی نعمت ہے، یہ جو قرآن مجید کی نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے جو انسان جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. باقی جتنی مال اور دولت کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا. اگر کسی نے اپنے وطن میں رہ کر تعلق مالنا سیکھا، اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھی، گناہ سے بچنا سیکھا، تو یہ دولت وہ دبئی میں جائے گا وہاں پہ بھی یہ کرے گا، لندن میں بھی جائے گا وہاں پہ بھی مجال نہیں ہے کہ کسی میم کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، کسی کی ننگی ٹانگے دیکھ لے، مجال نہیں ہے میرے دوستو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت کا درد اس نے حاصل کیا ہے، اب وہ کسی کی ماں بہن، بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. تو پتہ یہ چلا، یہ عجیب دولت ہے دیکھا یہ میرے شیخ کی بات دیکھا آپ نے کہ پتا یہ چلا جتنی دولتیں ہیں وہ سب اپنے وطن میں چھوڑ کر جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کی جو دولت ہے جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. ایک بات اور فرمائی, کیا یہاں پنکھا نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے, مقتدیوں کے لیے پنکھا ہے, امام کے لیے پنکھا نہیں ہے. کمال ہے, امام صاحب سے لگتا ہے سب کو پنکھے لگوا دیتے ہیں لیکن خود اپنے لیے کچھ انتظام نہیں. اچھا بھائی چلو, لیکن ہونا چاہیے تاکہ کوئی اگر مقرری ہو تقریر کرے تو یہ ایک نعمت کی چیز ہے. لیکن انہوں نے بھی ٹھیک کیا, کیونکہ جو مقرر تو مست ہوتا ہے وہ اپنے علم اور اپنی محبت کو پیش کرنے میں, اور سننے والے ان کو اس لیے پنکھا لگائے کہ وہ بھاگ نہ جائے, گرمی کی وجہ سے وہ بھاگ نہ جائے. حضرت نے یہ مضمون بیان فرمایا. ایک مضمون اور, کراچی کے ایک علاقے کے اندر کسی شخص کا انتقال ہوا, حضرت جنازے میں تشریف لے گئے, جنازہ پڑا, وہی حضرت سے اس صاحب نے سوال کیا کہ حضرت آپ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کسی مالدار کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اس کی اتنی فیکٹریاں, اتنے مکانات اور اتنے جو ہے بینک بیلنس اور اتنی موٹریں اس کے پاس, اور صبح سے شام تک اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کام کرتا ہے, اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سال حج و عمرہ کرتے تھے, بزرگوں سے تعلق رکھنا, مسجد مدارس دین کے کاموں میں اپنا پیسہ لگانا اور ذکر کرنا, تہجد گزار تھے اور تبلیغ میں جاتے تھے, اللہ والوں سے محبت کرتے تھے, یہ چیزوں کو ذکر کرتا ہے. کیا بات ہے, اس کے مال کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں وہ مال جو خرچ کر رہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا ذکر ہوتا ہے. کیوں صاحب ایسا ہی ہے نا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ جب انسان کراچی پاکستان سے مان لیجئے امریکہ جاتا ہے یا برطانیہ جاتا ہے, تو اب امریکہ اور برطانیہ میں پاکستان کی کرنسی نہیں چلے گی. کیوں جناب؟ اب وہ دکاندار کو جا کر کہے کہ لو جی یہ نوٹ لے لو, مجھے پانی یا پیپسی یا مرنڈا وغیرہ یہ دے دو. وہ کہے گا بھائی یہ کون صاحب ہے؟ کہ یہ بابا جی ہیں ہمارے, محمد علی جناح صاحب, دی فاؤنڈر آف پاکستان, یہ ہیں. کہا ٹھیک ہے, تمہارے پاکستان کے فاؤنڈر اور بانی ہوں گے, ہمارا ان سے کیا کام, ہمیں تو ہماری کھوپڑی والا نوٹ لا کر دو. چھوٹی کھوپڑی والا نہیں, بڑی کھوپڑی والا ڈالر لانا. وہ چار ڈالر مانگتا ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ آپ کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے, ملک بدل جاتا ہے کرنسی بدل جاتی ہے, آپ کے ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی ہے. فرمایا اسی طرح سے جب ملک بدل گیا, جب انتقال ہوا وہ اس دنیا کے ملک سے آخرت کے ملک میں چلے گیا, ملک بدل گیا, کرنسی بدل گئی, وہ جس ملک میں رہتا تھا یہ تمام چیزیں اس دنیا کے استعمال کے تو ہیں لیکن آخرت کے لیے, آخرت میں کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت, یہ تہجد ہے, یہ ذکر ہے, یہ تلاوت ہے, یہ قرآن مجید پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے, اپنے معاملات کو درست کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, بیوی پر شفقت کا معاملہ کرنا ہے, اخلاقی بلندی حاصل کرنا ہے, اللہ کی محبت سیکھنا ہے, نافرمانی چھوڑنا, یہ اس ملک میں کام آئے گا, اس ملک کی کرنسی ہے, لہذا اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ معلوم ولا برون, مال اور لڑکے کام نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو آٹھ لڑکے ہیں, آٹھ لڑکے. لیکن ایک بات سن لے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت قابل مبارکباد ہے, وہ عورت قابل مبارکباد ہے کہ جس کے پہلے وہلے میں اول, یعنی جس کے پہلے لڑکی پیدا ہو. دیکھا آپ نے صاحب, یہ کون مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے لڑکی جب پیدا ہو تو گھبرائے نہیں, یہ بڑی مبارک چیز ہے, نعمت ہے میرے دوستو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. تو لڑکی کا ذکر پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا عورت تو قابل مبارکباد ہے. بھائی جب بیوی قابل مبارکباد ہوگی تو بیوی کا شوہر نہیں ہوگا, آخر باہمی اتفاق سے پیدا ہوئی ہے, شراکت داری ہے, پارٹنر شپ ہے جی. شوہر نے نر کا پارٹ ادا کیا تبھی تو آئی لڑکی, اگر پارٹنر نہ ہوتا, پارٹنر, دیکھا آپ نے صاحب, پارٹنر یعنی پارٹنر کس کو کہتے ہیں؟ جو نر کا پارٹ ادا کرے وہ ہے پارٹنر. اب اس لیے میرے دوستوں اس سے نہ گھبرائے. ہم یہ جو فخر کرتے ہیں لڑکے, اور دیکھا یہی گیا تجربے کی بات بتاتا ہوں, میری بھی الحمدللہ تین بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی پہلے بیٹی عطا فرمائی پھر بیٹا بھی دیا, الحمدللہ دونوں نعمت ہے. لیکن بیٹیاں جیسے باپ سے محبت کرتی ہیں ماں باپ سے, بیٹے ویسے نہیں کرتے. اور یہ کہے گا ابھی تو بیٹا ہے نا شادی نہیں, کہے گا لو جی اس میں کیا بات, جب بیٹا آئے گا نا تب پتا چلے گا, اور جب بیٹی آئے گی تب پتا چلے گا کہ بیٹی اپنے ماں باپ سے کیسی محبت کرتی ہے اور بیٹا کیسا کرتا ہے. تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا, پتا چلے گا اولاد کیا چیز ہوئے. جب اولاد آئے گی نا تب پتا چلے گا کہ ہمارا ابا جو ہمارے لیے روتا ہے نا خام خام میں, بس جی اگر رات کو ایک بجے دیر سے آ گیا تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے. ارے میاں جب بیٹا آئے گا تب پتا چلے گا کہ کیا پریشانی ہوتی ہے. ایک باپ نے اپنے بیٹے, بڈھا تھا, اپنے جوان بیٹے سے کہا بیٹا دھوپ میں کیوں کھڑا ہے, چھاؤں میں آ جا. انہوں نے کہا اچھا بھی آتا ہوں بیٹا. ابا تھوڑی دیر گزری اس نے پھر کہا بیٹا چھاؤں میں آ جا. انہوں نے کہا ابا ایک منٹ ابھی آتا ہوں. تھوڑی دیر گزری پھر اس نے کہا, اب باپ خاموش ہو گیا, گھر میں گیا اپنے پوتے کو اٹھایا لایا اور اس کو لا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا. اب بیٹے نے ابا ابا یہ کیا کر رہے ہو, بےچارا گرمی میں دھوپ میں کھڑا ہے اس کو گرمی لگ جائے گی. تو باپ نے کہا بیٹا جب تیرا بیٹا دھوپ میں آیا تو تجھے یہ احساس ہوا, تجھے یہ احساس ہوا کہ میرے بیٹے کو دھوپ لگ جائے گی, تو بھی تو میرا بیٹا ہے جو تو دھوپ میں کھڑا ہے, تو میرے دل میں بھی یہ تڑپ ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے. تو پتا یہ چلا میرے دوستو جب اولاد آتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ جو باپ ہمارے لیے فکر مند ہے, یہ جو ماں ہمارے لیے فکر مند ہے, اس کے دل میں درد کیا ہے, یہ تب پتا چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی الا, لیکن ایکسپشن استثناء ہو رہا ہے, ابھی الا سے استثناء ہو رہا ہے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. لیکن جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا لے کر آئے گا, کیا لے کر آئے گا, قلب سلیم لے کر آئے گا, بھلا چنگا دل, نورانی دل. عطا یاتی لازم ہے آنے کے لیے, لیکن جب اس میں باقی صلہ داخل ہو جائے تو یہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے, یعنی متعدی ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب, جو شخص بھلا چنگا دل اللہ تعالی کے حضور میں لائے گا بس وہ کامیاب ہے میرے دوستو. اب قلب سلیم کیا ہے, بھلا چنگا دل کیا ہے, چلو جی ہارٹ ہاسپٹل جاتے ہیں, کارڈیک ہاسپٹل جاتے ہیں, ذرا وہاں جا کر ای سی جی کرواتے ہیں اور اپنے ہارٹ کا ایکو کرواتے ہیں اور اینجیوگرافی کرا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل کے والو اور ہمارے دل کی جو آرٹریز وغیرہ, وینز وغیرہ کیا حال ہے اس کا, بلڈ سپلائی کی پوزیشن کیا ہے, کیونکہ دل کا کام یہی ہے نا. تو میرے دوستو یہ مراد نہیں ہے کہ جا کر ہسپتال میں جا کر وہاں سے دل کی رپورٹ رکھ کے رکھ لی تیار کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے, اللہ میاں یہ دیکھیے میرا دل کتنا صحت مند ہے, کتنا طاقتور دل ہے. یہ دل مراد نہیں ہے میرے دوستو, قلب سلیم سے مراد. اب قلب سلیم کی کیسے کیا مراد ہے, اب اس کی پانچ تعریف ہے جو علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی نے اپنی تفسیر رحمانی میں نقل کی ہے جس کو میرے شیخ نے پڑھایا. اب قلب سلیم کی پانچ تعریف ہے وہ سنیے. نمبر ایک, یعنی کون سا دل ہمارے کام آئے گا قیامت کے دن, کون سا دل کام آئے گا کہ تاکہ جب پتا چلے گا تو ہم بھی کوشش کریں, ہم بھی محنت کر کے وہ دل ہمیں بھی حاصل ہو جائے. نمبر ایک, بھلا چنگا دل کون سا ہے, اس کی پہلی تعریف. چونکہ اللہ تعالی نے مال کا ذکر کیا, مال کا ذکر کیا تو اس کی تعریف میں بھی وہی لے کے آئے اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ, کہ پہلی تعریف یہ ہے کہ الذی ینفق مالہ فی سبیل البر, کہ بھلا چنگا دل وہ ہے جو مال کو اللہ تعالی کی فرما برداری اور نیکی کے راستے میں خرچ کرے. مال کو کہاں خرچ کرے, دیکھیے مکان بنانا جائز ہے اور راحت کا مکان بنانا وہ بھی جائز ہے, اس میں آسائش جمع کرنا, جیسے کنڈیشن لگاتا ہے, کارپیٹ بچھاتا ہے کہ جی ذرا راحت ملے گی, اچھا بیڈ لیتا ہے, صوفہ لیتا ہے, جی مجھے ذرا راحت ملے گی, کچن بنایا, اچھا اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ مال اس لیے بنایا کہ پتا چلے کہ پورے محلے میں ایسا مکان کسی کے پاس نہیں ہے, پورے لاہور شہر میں ایسا مکان کسی کے پاس نہیں ہے, اب اس کے مکان بنانے کا مقصد ہے نمائش, اب اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ مکان بڑا اس لیے لیتا ہے کہ چلو میں بڑا مکان لوں گا, کبھی کسی دوسرے شہر سے اللہ والے آ جائیں گے تو میں ان کو اپنے یہاں ٹھہراؤں گا, علماء آئیں گے ان کی مجالس کراؤں گا, اللہ والوں کی مجلسیں کراؤں گا, تو یہ جو بڑا مکان اس نیت سے لیا، یا میں اس کے اندر قرآن مجید کا ایک مکتب بنا دوں گا، ایک طرف وہ میں بھی رہوں گا، وہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ اس کی برکات اور اس کے انوارات بھی ملتے رہے. تو اب یہ جو مال خرچ کر رہا ہے، یہ مال اس کے لیے کام آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل بھلا چنگا ہے. اور جو مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے، اور جی پتا چلے کہ جی چیریٹی فنڈ میں دے رہے ہیں، فلاں جو ہے فاؤنڈیشن میں دے رہے ہیں سیٹ صاحب چیک، اور پیسہ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، چیک دے رہے ہیں، چیک دے رہے ہیں، تصویر کھینچ رہی ہے، اور پتا چلا کہ وہ بےچارہ وہ فاؤنڈیشن والے چیئرمین صاحب نے جب بینک میں جا کر چیک کرا کو کیش کرانے کے لیے گئے، تو پتا چلا سیٹ صاحب کے اکاؤنٹ میں تو پیسہ ہی نہیں ہے، لیکن تصویریں تو کھچ گئی، مشہوری تو ہو گئی. ایسا بھی ہوتا ہے جناب کہ چیک دیتے ہیں اور پورے ہاتھ ملا کر تصویر کھینچ رہی ہے، اور پورے پریس والے آئے ہوئے ہیں، اور جی سیٹ صاحب نے 50 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کیا ہے، اور پتا چلا اب وہ جب چیئرمین صاحب وہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب بینک میں گئے، تو جی اس میں اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہے، اور چیک دے دیا، جی مشہوری ہو گئی. ایسے بھی ڈرامے بڑے ہوتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو مال اس لیے کر رہا ہے، یہ مال کام نہیں آئے گا. اگر انسان اپنی، ایک بزرگ تھے وہ اپنے خادم کے کسی شاگرد کے آ گئے، تو وہاں دیکھا ایک روشن دان نظر آیا، تو ان بزرگ نے پوچھا کہ یہ روشن دان تم نے کیوں بنوایا؟ اس نے کہا حضرت یہ روشن دان میں نے اس لیے بنوایا ہے تاکہ اس میں سے ہوا بھی آئے اور روشنی آئے. ان بزرگ نے ایک آہ کھینچی اور آہ کھینچ کر فرمایا، اگر یہ روشن دان تو اس لیے بناتا کہ اس سے تجھے اذان کی آواز آتی، تو اذان کی وجہ سے تجھے تیرا یہ روشن دان پر تجھ کو اجر ملتا، ثواب ملتا، اور روشنی اور ہوا تو تمہیں مفت میں ملتی. دیکھا آپ نے صاحب، پتا چلا مال کو خرچ کیا، سیکھ لیا خرچ کرنا، اب یہی مال ثواب کا ذریعہ. اب اگر اس نے گاڑی لی کہ جی میں اچھی گاڑی لے لوں، کیوں؟ تاکہ کوئی اللہ والا آئے، کوئی عالم آئے تو میں اس کو بٹھاؤں، وہ دین کے کام کے لیے جائے، میں اپنی گاڑی پیش کروں، ایئرپورٹ سے لے کر آؤں، ایئرپورٹ لے کر جاؤں، اسٹیشن، کیونکہ یہاں پر الف کو یہاں حذف کر کے پڑھتے ہیں، بلکہ سین کو بھی ساتھ میں ضروری ہے. تو وہ پہلے، لیکن پہلے ایک اور چیز ضروری ہے. وہ چیز کیا ضروری ہے؟ گاڑی لینے کے لیے تو پہ کی ضرورت ہے، پہ تو لے کر گیا نہیں وہ، کیوں صاحب؟ اس میں بھی سین کو حذف کرنا ہوگا، تب لاہوریوں کا اسٹائل بنے گا. تو اہل لاہور کا ضروری ہے نا، زندہ دلانے لاہور. میرے پیارے دوستو، اب وہ جو اس نے گاڑی لی اس لیے، تو اب یہ جو گاڑی اس نے نیت کی کہ صاحب میں علماء اللہ والوں کے لیے دین کے کام کے لیے اس گاڑی کو استعمال کروں گا، تو ظاہر بات ہے یہ گاڑی سے دفتر بھی جا رہا ہے، دکان پہ بھی جا رہا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر جا رہا ہے. تو اس کو اس نیت کی وجہ سے یہ گاڑی اس کے لیے اجر اور ثواب بن گئی، آخرت بن گئی، اور بیوی بچے اور اپنی ضرورت کے لیے گاڑی استعمال کرنا یہ بونس ہو گیا. بس یہ استعمال ہے میرے دوستو، دیکھا آپ نے صاحب، تھوڑا سا استعمال ہے، لیکن اس استعمال کی وجہ سے یہ مال جو سیکھا، استعمال سیکھا، اس استعمال سے اس کا مال وہ آخرت بن گیا. ہو گیا نا ایک تعریف، جو مال کو کہاں خرچ کرے؟ اللہ کی فرما برداری کے راستے میں. یہاں تک کہ انسان کھاتا ہے کہ جی میں کباب کھاؤں، شامی کباب کھاؤں، بریانی کھاؤں، نہاری کھاؤں، کہ جی دل چاہ رہا ہے تو کوئی نہیں، بے شک کھائے، لیکن اس سے جو طاقت پیدا ہوئی، اب اس طاقت کہتا ہے کہ مجھ سے اس سے طاقت آئے گی، اب میں ایک پارا تلاوت پر کروں گا، تہجد پڑھوں گا، ذکر کروں گا، نماز پڑھوں گا، یا دین سیکھنے کے جاؤں گا. اب جو اس کھانے سے طاقت پیدا ہوئی، یہ کھانا کھانا اس کے لیے ثواب ہے، یہ کھانے پر بھی اس کو اجر ملے گا. ایک تعریف ہو گئی نا بھائی، الذی یرشد مالہ فی سبیل البر، جو مال کو خرچ کرے نیکی کے راستے میں. ماں باپ کی دوا لانے پر جو مال جو خرچ کیا جاتا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اس پر اتنا ثواب جیسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب. اس لیے بیوی بچوں پر کی ضرورت پر خرچ کرنا، ماں باپ کی دوا پر پیسہ لانا کرنا، بیوی بچوں کی دوا لانا، یہ بھی ثواب ہے میرے دوستوں. ہو گیا نا ایک تعریف. نمبر دو، دوسری تعریف کہ جس بھلا چنگا دل کس کو حاصل ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو دل اس جس خواہش ہو کہ کہاں اللہ کی فرما برداری کے لیے مال کا خرچ کرنے کا موقع ہے، بس میں خرچ کروں، بس جو اس کو اللہ نے دیا اس کے حساب سے. ہو گیا نا ایک. نمبر دو، الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی اولاد کو نیکی کا رستہ بتائے، جو اپنی اولاد کو نیکی کی باتیں سکھائے. کیا بتائے؟ کہ بیٹا اس کام سے تجھے ثواب ملے گا، اس کام سے تجھے عذاب ملے گا، اس کام سے تجھے نیکی ملے گی، اس کام سے تجھے گناہ ملے گا۔ اب آج کل حال کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کر دیا کہ جی مدرسے میں بٹھا دیا کہ نورانی قاعدہ پڑھ لے، اب اس کے بعد وہ بچہ گھر میں آ کر ٹی وی دیکھے، فلمیں دیکھے، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے اندر خاص والے پروگرام دیکھے، اسپیشل پروگرام، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر چیٹنگ کر رہا ہو، چیٹنگ نہیں چیٹنگ، کیونکہ چاٹتا ہے نا انسان، چاٹتا ہے تو جو چاٹنے والی چیز کو دیر تک چاٹتا ہے نا، اس لیے وہ جو چیٹنگ کے پروگرام ہے اس کو بھی دیر تک چاٹتا رہتا ہے، رات بھر چاٹتا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے کیا تصویریں، فلمیں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، یہ جو چیزیں حاصل کر رہا ہے میرے دوستو۔ اب باپ خوش ہے، او جی میں نے تو بچے کو قرآن مجید پڑھایا ہے، میں نے تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، بڑا خوش ہے اس بات پر، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ باپ اس کو یہ کام نہیں سکھا رہا۔ تو یہ کیا ہے میرے دوستو، اس کا مطلب ہے اس کا دل بھلا چنگا نہیں ہے کہ باپ تو کعبہ شریف میں جا کر، حج عمرے میں جا کر وہ اللہ تعالی کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، اور جناب بیٹا لیلاؤں کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے اور ایک لیلا کے گھر کا چکر لگا رہا ہے۔ ماں بولتی ہے بیٹا جا سبزی لیا، سبزی کی دکان پچھلی گلی میں، چکر کاٹ کے لمبا پانچ گلی چھوڑ کے چکر کاٹ کے آ رہا ہے، کیوں کیا چکر ہے، اس چکر میں کیا چکر ہے؟ اس کو یہ امید ہے کہ شاید بالکونی کے اندر میری محبوبہ نظر آ جائے، اس چکر کی وجہ سے وہ لمبا چکر کاٹ کے آ رہا ہے۔ تو جو اپنی اولاد کو نہیں سکھا رہا کہ بیٹا دیکھ، عورتوں کو دیکھنے سے گناہ ملتا ہے، لڑکیوں کو دیکھنے سے گناہ ملتا ہے، آج تو عالم یہ ہے کہ ہم تو تلاش کرتے ہیں، بیٹا بھی کہتے ہیں کہ ابا ذرا اچھے والے اسکول میں داخل کرنا جہاں لڑکیاں بھی ساتھ پڑھتی ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ پھر مقابلے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب مقابلے میں آسانی پڑھائی میں نہیں ہو رہی ہے، اس بات میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ ویلنٹائن ڈے پہ کون کتنی لڑکیوں کو زیادہ کاٹ دے گا، مقابلے بازی ہو رہی ہے، اور کس کے پاس کتنی زیادہ لڑکیوں کے فون نمبر ہیں، یہ مقابلے بازی ہو رہی ہے، اور کس کے جو ہے وہ میسنجر کے اندر کس کے زیادہ میل ایڈریسز موجود ہیں، یہ مقابلے بازی ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے، اب اولاد کو سکھائے نہیں، ہم اولاد کو بتاتے نہیں، بیٹا جب کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر بیٹھو، بسم اللہ پڑھو، بیٹا پانی بیٹھ کر پیو، تین سانس میں پیو، ہم اولاد میں سکھاتے نہیں ہیں۔ دعا کرتے ہیں، دعا کیجئے کہ ہمارے بچہ جو ہے یہ اللہ والا بن جائے، بس دعا کیجئے نیکی کے راستے پر آ جائے، وہ جو نیکی کے راستے کے لیے دعا کرتا ہے اس کو سامنے پھر گھر میں لے جا کر تو اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتا ہے کہ ٹی وی نیکی کا راستہ ٹی وی سے ملے گا، اور کیا اور کمپیوٹر پہ بٹھایا، اور کمپیوٹر بھی اکیلے کمرے میں دیا ہوا ہے، اب بچہ جو ہے جا کر سیڈیز خرید کر لا رہا ہے، خاص والی 15-20 روپے کی، پتا نہیں یہاں کتنے کی ملتی ہیں، اب وہ سب دیکھ رہا ہے، اب دروازہ بند کر کے پڑھائی کر رہا ہے، کیوں ابا میرے ایگزام قریب ہیں، مجھے بہت ذرا کنسنٹریشن چاہیے، یکسوئی چاہیے، کیونکہ میرے امتحان قریب ہے اس لیے میں دروازہ بند کر کے پڑھوں گا، اور رات بھر ابا مجھے تنگ نہیں کرنا، فجر کے رات بھر پڑھائی کی ہے کمپیوٹر پر بیٹھ کر، اور صبح فجر کی نماز غائب، کیونکہ میرا بیٹا بےچارا مولوی صاحب اصل میں وہ فجر میں اس لیے نہیں آتا، آج کل اس کے امتحان ہونے والے ہیں، وہ بےچارا رات بھر بیٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، وہ رات بھر بیٹھ کر پڑھائی کرتا ہے، اس لیے فجر کی نماز وہ اٹھے گا تو پھر پڑھ لے گا، یہ عالم ہے میرے دوستو۔ تو کیا ہے یہ اولاد کا کیا ہے میرے دوستو، جو اپنی اولاد کو نیکی نہیں سکھا رہا، نیکی کے راستے پر نہیں لے گا رہا، یہ مسئلہ خوب یاد رکھنا، اولاد کو حافظ بنانا، عالم بنانا یہ فرض نہیں ہے، یہ خوب یاد رکھ لینا، اولاد کو حافظ بنانا، عالم بنانا یہ فرض نہیں ہے، مولوی صاحب سے پوچھ لیں آپ، فرض نہیں ہے، لیکن نیک بنانا، اللہ تعالی کا فرما بردار بنانا یہ فرض ہے۔ اگر کسی محلے میں حافظ عالم موجود ہے، تو اگر کوئی حافظ عالم نہیں بنتا تو پورے محلے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیوں مولوی صاحب فرض کی فرض ادا ہو گیا، نماز پڑھانے والا بھی موجود، مسئلے بتانے والا بھی موجود، لیکن یاد رکھنا ہمارا اپنی اولاد کو نیک بنانا فرض ہے۔ اگر اس کو اسکول پڑھاتا ہے تو پڑھائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائے بیٹا لڑکیوں سے دوستی رکھنا حرام ہے، لڑکیوں کو دیکھنا حرام ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جو تم ننگی فلمیں دیکھو اس کو دیکھنا حرام ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے جو صحیح والی فلمیں ہیں وہ دیکھتا رہے، کہ جی وہ ننگی نہیں دیکھتے ہم، توبہ استغفر اللہ، ننگی نہیں دیکھتے ہم تو صاف ستھری دیکھتے ہیں بالکل، जैसे कहा ना कि जी हसीन औरतों को मत देखो, नहीं मौल साहब हम तो हसीन औरतों को देखते नहीं है, जो हसीन नहीं होती उसको देखते हैं। तो दूसरी होगी ना तारीफ। नंबर तीन तारीफ, जो भला चंगा दिल है, अल्लज़ी यकूनु क़ल्बहु खालियन अनिल अखलाक़ी रज़ीला, जिसका दिल गंदे अखलाक से खाली हो गया हो। क्या मतलब गंदे अखलाक क्या है? जैसे अपने को बड़ा समझना, VIP समझना, चाहे इल्म की वजह से हो, चाहे कुरान मजीद की तिलावत अच्छी करता हो चाहे उसकी वजह से हो, चाहे तबलीग में चिल्ले लगाता हो उसकी वजह से हो, चाहे हर साल हज उमरा करता हो उसकी वजह से हो, चाहे अल्लाह ताला ने उसको तकरीर करने की नेमत अता की उसकी वजह से अपने को अच्छा समझता हो, चाहे दीन में माल खर्च करता हो उसकी वजह से, चाहे अपनी गाड़ी अपने मकान या अपनी दुनिया की कोई चीज की वजह से अपने को मैं VIP हूं और सारे फुसड्डी हैं, सर मैं VIP हूं, अपने को जो समझता है कुछ होना मेरा जिल्लत और खाली का सबब है। क्या फरमाते एक बुजुर्ग मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब फरमाते हैं, कुछ होना मेरा जिल्लत और खारी का सबब है और ये है मेरा एजाज कि मैं कुछ भी नहीं हूं। कुछ होना मेरा जिल्लत और खारी का सबब है और ये है मेरा एजाज कि मैं कुछ भी नहीं हूं। भाई हमारी कीमत इन चीजों से नहीं लगेगी। अब मेरे मुर्शिद क्या फरमाते हैं, कहो हम ऐसे रहे या के वैसे रहे, हम ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहां देख रहे हैं कि कैसे रहे। हमारी इबादत, ये हमारा दीन का काम करना, ये मदरसे चलाना, ये माल खर्च करना, हजो उमरा करना, ये माल दौलत, अरे मियां इनसे नहीं, कयामत के दिन पता चलेगा कि हमारी कीमत क्या लग रही है। अगर मखलूक तारीफ करे, एक गुलाम है, 1,00,000 गुलाम खड़े हैं और उसको कह रहे हैं वाह गुलाम तू तो मालिक हो गया, वाह गुलाम तू तो मालिक हो गया, वो मालिक हो जाएगा गुलामों के कहने से? गुलाम की कीमत गुलाम नहीं लगाते मेरे दोस्तों, गुलाम की कीमत मालिक लगाता है। लिहाजा हमारी कीमत लोग नहीं लगाएंगे कि क्या माशाल्लाह क्या बयान है, क्या इल्म है, क्या किरात है, क्या माल है, क्या आपका हुस्न है, ना ना इनसे कीमत नहीं लगेगी। हमारी कीमत अल्लाह ताला लगाएंगे मेरे दोस्त, जो अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे बस वो हमारी कीमत है। इसलिए क्या फरमाया, हम ऐसे रहे या के वैसे रहे, हम ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। हयाते दो रोजा का क्या ऐशो गम, हयाते दो रोजा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। मुसाफिर चले जाएगा, अब मैं कराची में रहता हूँ, लाहौर में अगर मुझको कोई शानदार बंगले में ले जाए, एयर कारपेट हो, एयर कंडीशन हो, क्या मेरा दिल लगेगा वहां पर? बताइए जनाब, दिल लगेगा? मुझे तो अपना कराची याद आएगा कि नहीं आएगा? बस क्यों? क्योंकि मैं मुसाफिर हूं, यहां पर मुसाफिर हूं। प्राडो गाड़ी शानदार 1 करोड़ की गाड़ी में बिठा दो, लेकिन फिर वही होगा कि मुझे ये भूख लगी होगी कि मेरा अपना घर याद आ रहा होगा, मुसाफिर हूं ना। तो बस मेरे दोस्तों, अगर हम अपने वतन में के अंदर भी मौजूद है, लाहौर हमारा वतन है मान लो, कराची हमारा वतन है या कोई भी हिस्सा हमारा वतन है, लेकिन वो हमारा आरजी ठिकाना है, हमारा वतन है असली तो जन्नत है। इसलिए माशा मोहम्मद मेरे शेख के जो शेख थे हजरत महाबराल साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मदरसे में बच्चे से पूछो, हाँ भाई तुम्हारा वतन क्या है? तो वो कहता है कि मेरा अर्जी वतन लाहौर में है और मेरा असली वतन जन्नत में है। पूछे, हाँ भाई तुम्हारा वतन क्या है? कहा मेरा अर्जी वतन शेखुपुरा में है और मेरा असली वतन जन्नत में है। कहा भाई तुम कहाँ के रहने वाला? कहा मेरा अर्जी वतन कराची में और मेरा असली वतन जन्नत है। ये हजरत याद कराते थे सबको, बच्चों को याद कराया बता कि भाई ये वतन है आरजी है, ये सब ये जो हमारा वतन है आरजी है, असली वतन हम सबका कहाँ है? जन्नत में। हमारे बाप दादा हमारे जो खानदान वाले कहाँ गए हैं? हम यही उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला सबको जन्नत में भेज दे, हमारे तमाम बाप दादाओं को, और हमें भी उनके साथ जमा कर दे। देखो भाई वो माना वो पानी कोई आप साथी की ड्यूटी लगा दे, है ना भाई? तो हमारा असली वतन क्या है? वो जन्नत है मेरे दोस्त, हमारा असली वतन वो जन्नत के अंदर है। लादा ये आर्दी वतन है, कराची हो, लाहौर हो, पिशावर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, ये हमारा आर्दी वतन है और हमारा असली वतन जन्नत में है। लादा हमारे सारे जो बाप दादा गए वो सब कहाँ गए? अपने असली वतन में गए, और हमको भी वही जाना, हमको भी वही जाना, हम भी एक दिन जाएंगे। अल्लाह ताला सलामती ईमान और सलामती आजा के साथ दुनिया में रखिए, और सलामती ईमान और सलामती आजा के साथ दुनिया से ले जाएं बस अपने फज़ल और मेहरबानी से। तो तीन तारीफ होगी ना, अल्लज़ी यकूनु क़ल्बहु खालियन अनिल अख़लाक़ी रज़ीला, अपने माल से, अपने इल्म से, अपनी इबादत से, अपने मकान से, अपनी ताकत से अपनी कीमत न लगाए। उसी तरह से एक हसद की बीमारी है, ओ जी उसको माल इतना क्यों दिया, اور جی اس کے بچے اتنے کیوں ہیں، اور جی اس کو علم کیوں اتنا دیا، اس سے لوگ دین کیوں سیکھتے ہیں. یہ حسد کی بیماری دنیا دار کو بھی ہوتی ہے، دیندار کو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی کیوں ترقی کر رہا ہے. تو ایک بزرگ نے کیا فرمایا، ماں شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے ہو تم ناراض. بھائی اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے نا، مال و دولت تو اللہ ہی دیتا ہے نا بھائی. خدا کے فیصلے سے ہو تم ناراض، کافی افسوس تم کیوں. ہو گیا مسئلہ مکمل، مل رہے ہو، کیوں مل رہے کہ ہائے اس کو اللہ نے کیوں عزت دی، کیوں اللہ نے مال دیا. اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے. بھائی اللہ ہی تو دیتا ہے، کیا کسی کے اختیار میں ہے. تو یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، اس اخلاقی بیماری سے ہمارا دل پاک ہو جائے. تین تعریف ہو گئی. نمبر چار، الذی یکون قلبہ خالیا عن غلبۃ الشہوات، شہوت کے قلبے سے اس کا دل خالی ہو. کیا مطلب؟ جیسے کسی عورت کو دیکھنے کو جی چاہ، پاگل بن گیا، اب دیکھ رہا ہوش ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر میں کیا کام کر رہا ہوں، شریف خاندان کا ہو کر میں کیا کام کر رہا ہوں، اور کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھ رہا ہوں. بس گناہ کا تقاضا ہوا، فوراً کر ڈالا. جو گناہ کا تقاضا، عورت کو دیکھو، عورت کو دیکھ لیا، جھوٹ بولو، جھوٹ بول دیا. کہ کسی فلم دیکھنے کا تقاضا ہوا، فلم دیکھ لی. یہ کیا ہے میرے دوستو؟ اب کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی ایک صاحب نے کہا کہ جب مجھ کو گناہ کا موقع، ایک خط لکھا، اس لائے خط لکھا کہ جی جب مجھ کو گناہ کا موقع ملتا ہے میں گناہ کر ڈالتا ہوں، روک نہیں سکتا. تو میں نے اپنے شیخ کی سنی بات لکھ دی، کہا آپ کو گناہ کا جو موقع ملتا ہے، ایسے موقع پر، ایسے موقع کو آپ اپنا موقع بناتے کیوں ہیں؟ ایسے موقع پر جائیں نہیں، اس لیے تو حکم ہے کہ گناہ کی جگہ پر جاؤ مت. بھائی جہاں آپ کو پتا ہے یہاں موقع ملے گا، وہاں کیوں جاتا ہے؟ موقع کی جگہ پر، موقع کی جگہ پر جاتا کیوں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی، آپ نے کیا کیا؟ نبی تھے اور نبوت بھی کنویں میں عطا ہو گئی تھی بہت چھوٹی عمر میں، لیکن اس کے باوجود سجدے میں گر کر اللہ سے دعا نہیں مانگی، بلکہ کیا کیا؟ بھاگے. بھاگے نا، واقعہ سب آپ جانتے ہیں، مشہور واقعہ. بھاگے، حالانکہ شاہی تالے پڑے ہوئے تھے دروازوں پر، لیکن بھاگے دروازے تک، اللہ تعالی نے وہ تالے کھول دیے. تو اسی طرح میرے دوستو، پتا یہ چلا کہ جو موقع فرار ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں موقع فرار کو، یعنی بھاگنے کی جگہ کو موقع قرار بنانا، یہ جائز نہیں ہے. جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جہاں سے بھاگنے کا، وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. کہ بھائی اب ایک آدمی ہے بس اسٹاپ پر آ کر کھڑا ہوا، معلوم ہے گرلز کالج کا بس اسٹاپ ہے، چھٹی کا وقت ہے، کیا نتیجہ ہوگا؟ آنکھ لڑائے گا، نہیں لڑائے گا. تو آپ کیا کریں کہ جی کیا ہم اسٹاپ بدل لیں؟ جی ہاں اسٹاپ بدلی آپ. اگر کسی بس اسٹاپ پر گٹر کا پانی کھڑا ہو اور وہ آپ کے گھر کے قریب ہے، آپ اس بس اسٹاپ پر کھڑے ہوں گے بدبو کی وجہ سے، یا پاؤں اس میں ڈالیں گے، دوسرے بس اسٹاپ پر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو میرے دوستو، جہاں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، ہم وہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ معلوم ہے کہ ہم بد نظری کریں گے، تو اس سے ایٹم معلوم ہے کہ ہم بد نظری کریں گے، تو ایسے موقع پر جاتا کیوں ہے؟ ایسی جگہ چلا جائے جہاں بد نظری کا موقع نہ ہو. پتا چلا میرے دوستو، گناہ سے بچنے کے لیے ذرا ان موقعوں کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے موقعوں کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو، میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو، اس قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ، اگر آپ کی فرما برداری کے کوئی ایسا موقع ہے جہاں مجھے اپنا دل توڑنا پڑے لیکن آپ کا قانون کو میں نہ توڑوں، ایسے موقع کو میں سینے سے لگاتا ہوں، اور ایسے لمحے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں نے اپنا دل توڑ دیا لیکن میرے مالک، میں نے آپ کے قانون کو نہیں توڑا. صاحب نے ہمارے کراچی کے اندر، ان کی ماشاءاللہ داڑھی نکل آئی، اور داڑھی پوری ایک مٹھی، کیونکہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. ایک مٹھی سے کم جس کا نام جو کہتا رہے عقلی داڑھی، تو وہ کہ جی ہماری عقل کہتی ہے اتنی داڑھی ہو، تو وہ عقلی ہے، شرعی داڑھی نہیں ہے. شرعی داڑھی کیا ہے؟ جو ایک مٹھی ہو. اب ان صاحب نے داڑھی رکھی. انہی دنوں کینیڈا میں امیگریشن ہو رہی تھی نا، پچھلے دنوں بہت زیادہ، تو کینیڈا میں امیگریشن کے لیے انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی، اب درخواست دینی تھی تو اس درخواست کے لیے جو تصویر کھچوائی اس تصویر کھچوانے کے لیے پہلے اپنی داڑھی کو مونڈا، ایک مٹھی داڑھی پوری، اس شخص نے ایک مٹھی داڑھی کو مونڈا، تصویر کھچوائی اور درخواست دے دی. میں گیا ایک دکان ہے، ضرورت سے جانا پڑا تو میں حیران ہو گیا اس کی شکل دیکھ کر کہ یا اللہ کیا یہ معاملہ. لیکن اس پر اس سے زیادہ اپنی فکر ہوئی، اس سے زیادہ اپنی فکر ہوئی کہ اللہ میرا دل آپ کے اختیار میں ہے، میرے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو تو کہوں حقیر سمجھوں، ارے نالائک تو نے یہ کیا کیا، اور کل میں خود اپنی داڑھی مونڈ دوں. کیا میرے دوستو ہم لوگوں کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، ہم دوسرے کو حقیر سمجھے پتا چلا وہی کام ہم کر رہے ہیں. اب وہ صاحب جو انہوں نے کینیڈا کی امیگریشن کے لیے تصویر کھچوائی اس کے لیے داڑھی کو مونڈا، بڑے خوش کہ ذرا پپو اور چکنے بن کر اس کے بعد داڑھی کھچوائیں گے، وہ تصویر کھچائیں گے اور جی کینیڈا کا ویزا امیگریشن ملے گی، گویا کہ جنت کا ٹکٹ ملے گا، اور جنت بھی اعلیٰ والی جنت الفردوس، کیونکہ سارے امریکہ کا گرین کارڈ رکھنے والے یا کینیڈا کی امیگریشن رکھنے والے یہ جنت کے اعلیٰ مقام میں جائیں گے، جنت الفردوس میں. ایسے لوگوں کو اگر گرین کارڈ مل جائے نماز نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، ارے گرین کارڈ ملنا چاہیے وہ زیادہ ضروری چیز ہے، روزہ نہ رکھے کوئی بات نہیں، ڈالر ملنا چاہیے وہ زیادہ کام آئے گا. اب وہ صاحب وہ دیکھیے اللہ تعالی کی طرف سے کام، اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. وہ جو بڑے وسوخ سے تھے کہ مجھے تو میں تو کینیڈا کا امیگرینٹ بنوں گا، مجھے امیگریشن ملے گی وہاں کی، منتقل ہو جاؤں گا میں بھی وہاں پر. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے سب، نہیں ملا. اب روتے پھر رہے ہیں، اب افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے داڑھی منڈوا دی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، ایک عالم نے کہا عجیب بات کی، مجھے بڑا مزہ آیا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں نا جی شادی ہے تو آپ کوئی عالم سمجھ جاتا ہے کوئی اللہ والا سمجھاتا ہے، بھائی شادی سنت کے مطابق کرو، اور سنت کے مطابق شادی کیا ہے کہ مسجد میں نکاح، نکاح مسجد میں، کوئی مووی نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی ہار نہیں. وہ ہمارے ایک دوست گئے کسی جگہ پر تو دیکھا ایک دھولا بیٹھا تھا، وہ نوٹوں کا ہار پینٹ ہے، اب وہ ہے ذرا مذاقیہ قسم کا. اس نے جیب سے 500 کا نوٹ نکالا، اس نے دھولا سے جا کر کہا کہ ذرا کھلا دے دیجئے گا. جو نوٹوں کا ہار پہنے بیٹھا تھا اس نے کہا مہربانی کر کے ذرا کھلا دے دیجئے گا. اچھا، اور پھر ایک عجیب بات بتائی انہوں نے، کہا جو نوٹوں کا ہار پہنتا نا وہ کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا. یہ بھی بتایا کیوں؟ کہ بتایا کہ جو لوگ قریب آتے ہیں تو اس میں سے نوٹ کھینچ کے لے جاتے ہیں. کہ یہ صحیح بات ہے؟ ہاں بھائی، وہ کہہ رہے قائد صاحب کہہ رہے صحیح بات ہے، کیسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نوٹ کھینچ کے لے جاتے ہیں اس میں سے. میں بھی حیران ہوا. میرے دوستو اب نکاح کریں مسجد میں، اور شادی کا تو کھانا بھی نہیں ہے، شادی میں کھانا، شادی کا تو کھانا بھی نہیں ہے. لڑکی جو اپنی بیٹی دے رہا ہے تو اس کے یہاں تو کھانا بھی نہیں ہے، صرف وہ آئے بیٹی کو لے کر چلا جائے، ہاں مہمان آ رہا ہے شربت پلا دے چائے پلا دے، یہ ہے شریعت کی سادگی. ہاں لڑکا جائے ولیمہ کرے، جب لے کر جا رہے بیوی کو اب وہ ولیمہ کرے، شریعت نے تو اتنی سادگی رکھی ہے شادی میں. لیکن کیا کہتے ہیں، بیٹی والا کہتا ہے کہ شادی میں کھانا خلاف سنت ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو. اب وہ بیٹی والا کہتا ہے وہ جی میری ایک ہی بیٹی کی شادی ہے، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، ذرا میں ارمان نکال لوں، لہذا شادی کے لیے شادی کے اندر ذرا فائرنگیں ہوں، پٹاخے ہوں، رانی بم ہوں، اور ایسے بم ہوں کہ نیندے اڑ جائیں، ہارٹ اٹیک والے کا ہارٹ فیل ہو جائے، رات کو لوگوں کو سونے نہ دیں، ناچ گانے ہوں. جیسے ایک بچے نے کہا اپنے ابا سے کہ ابا میں اپنی شادی کے اندر جو ہے نا ہجڑوں کو نچواؤں گا. اس نے کہا اے بے شرم کہی کے تو نچائے گا، شرم نہیں آتی. کہا ابا تمہاری شادی میں بھی تو ناچے تھے. انہوں نے کہا وہ نالائک، وہ ہجڑے نہیں تھے، وہ تیری پھپھیاں تھی. میرے دوستو اب وہ کہتا ہے کہ میں ارمان نکال لوں، تو ان عالم نے عجیب بات کی، مولانا عجیب بات، مجھے بہت مزہ آیا اس لیے میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ایک ہی موقع میں ارمان نکال لوں، تو ان عالم نے فرمایا کہ بھائی یہ ایک ہی موقع ہے، یہی وہ موقع ہے کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دل کے ارمان نہ نکالو، اللہ کے قانون کو پورا کر لو، یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. کیا عجیب بات ہے، دیکھیے کہ فرمایا کہ یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، ایک ہی تو موقع ہے، اگر یہ موقع بار بار آتا تو چلو کہتے کہ بعد میں کر لیں گے، لیکن ایک ہی موقع ہے، اب یہاں فیصلہ ہوگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ووٹ دینا ہے یا نفس اور شیطان خاندان برادری کو ووٹ دینا ہے۔ چوتھی تعریف ہو گئی قلب سلیم کی، یعنی جس کا دل شہوت کے غلبے سے خالی ہو۔ کیا مطلب؟ گناہ کرنے کا تقاضا تو ہوگا، ایسا نہیں کہ تقاضے ختم ہو جائے کہ جی مولوی صاحب کو ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ میرا دل ہی نہیں چاہے عورتوں کو دیکھوں۔ تو بھائی یہ نہیں ہے وظیفہ، یہ نہیں کہ جی میرا دل ہی نہ چاہتا میں بھوک لگے۔ بھائی بھوک لگنا بشریت ہے، لیکن حرام نہ کھاؤ۔ لہذا عورتوں کو دیکھنا یہ بھی بشری تقاضا ہے، یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا۔ ارے میاں اسی سے تو تقویٰ پیدا ہوگا، بس کیا کرے عمل نہ کرے۔ اب ایک آدمی مان لو مد نہیں ہے، اس کو کوئی وظیفہ دے دیا کہ بالکل ہی ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ وظیفے کی ضرورت نہیں ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے، ٹھنڈا ہونے کے لیے تو کافور کی گولی کھا لے، 40 دن کافور کی گولی کھا لے، 41ویں دن گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ سارے زندہ مردے ہو جائیں گے، پھر اس کو وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تقاضا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن شریعت میں مطلوب نہیں ہے یہ۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کا تقاضا ہو، اس تقاضے پر عمل نہ کرے، بس اسی تقاضے پر عمل نہ کرنے سے جو دل پر جھٹکا آئے گا، پانی میں جھٹکا مارا جاتا ہے اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستو جب دل پر جھٹکا لگتا ہے گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرنے سے، اس سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلی پیدا ہوتی ہے۔ ہو گئے نا چار قلب سلیم۔ نمبر 5، امام سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کی تعریف ہے، یہ مشہور تابعی محدث عظیم، بہت بڑے عالم تھے امام سفیان ثوری، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کیا کہ الذی یکون قلبہ خالیا عما سوا اللہ، کہ جس کا دل تمام اللہ کے سوا تمام چیزوں سے خالی ہو۔ کل ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کہ کوئی وظیفہ بتا دو، دکان میں دل نہیں لگتا۔ کہ عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں تشریف فرماتے، میں نے کہا دیکھو مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کوئی وظیفہ دے دو کہ دکان میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا ظالم یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ تیرا دل دکان میں نہیں لگ رہا، یہ تو نعمت ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ نعمت کیسے؟ میں نے کہا کام بات یہ ہے کہ تم اپنا جسم دکان کو دو لیکن اپنا دل صرف اللہ کو دو۔ مزہ یہی ہے میرے دوستو کہ تم اپنے جسم کے ساتھ، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ تم کام میں مشغول ہو لیکن دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکا کے رکھو۔ ارے میاں یہی تو لینے کی چیز ہے۔ لیکن ظالم یہ تجھ کو مفت میں مل رہی ہے اس لیے تو اس کی قدر نہیں کر رہا، اللہ والے اسی کے لیے تو محنت کرتے ہیں کہ دل کو اللہ کے ساتھ چپکا دے، دل کو غیر اللہ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکا دے۔ باقی اپنا جسم ہے، اپنے وقت ہے، وہ سب چیزیں ماں باپ کو دے، بیوی بچوں کو دے، کاروبار کو دے، تجارت کو دے، ہر چیز کو دے، اپنا جسم دے، لیکن دل کس کو دے؟ دل صرف اللہ کو دے۔ ارے میاں بڑی عظیم شان نعمت ہے یہ۔ اس لیے میرے شیخ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، اللہ والوں کے لیے فرماتے ہیں جو دل اللہ کو دیتے ہیں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ تو 5 تعریف ہو گئی نا کہ دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے۔ کیسا عالم ہو؟ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ اب رہی بات یہ بھلا چنگا دل، یہ قلب سلیم، یہ کہاں سے ملے گا؟ تو میرے دوستو جن کے دل قلب سلیم بن چکے ہیں، بھلے چنگے دل ہو چکے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے نور سے منور ہیں اور وہ منیر بھی ہیں، اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ہے، اس دل کے ساتھ اپنا دل ملا دے۔ کیسے؟ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ اور جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے، کہ دنیا میں آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے، دکان سے دکان میں لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ اور دنیا کی آگ، اب کہے گا آگ یہ تو جلاتی ہے، نا میرے دوستو، دنیا کی آگ جلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ جلا بخشتی ہے۔ جلا بخشنا سنا نا لفظ، یعنی حیات دیتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ جان لیوا ہے، دنیا کی آگ جان لینا ہے، جان لیوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو آگ ہے وہ حیات بخش ہے، حیات دیوا ہے، جان دیتی ہے۔ بس یہ اللہ کے عاشقوں سے یہ اللہ کی محبت حاصل کرے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ بھلا اس کا دل بھی صاف ستھرا اللہ کی محبت سے لبریز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دینے والا دل اور اللہ والوں کی محبت، نیک اعمال کرنے والا، گناہوں سے نفرت کرنے والا دل مل جائے گا، پھر میرے دوستو یہ چیز کام آئے گی۔ پھر دنیا کا کیا عالم ہوگا؟ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، اور روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لے اللہ ہمارے، یا اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگیوں سے پاک فرما، اپنی محبت کامل عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جان ہمارا مال، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان و آبرو، میری دولت میری جان و آبرو۔ یا اللہ اپنی محبت کا وہ درجہ عظیم عطا فرما کہ ہم اپنی جان، ہم اپنا مال، اپنی آرزوئیں، حرام تمناؤں کو آپ پر قربان کریں، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درآمد نہ کریں۔ یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما۔ اے علیم و خبیر، آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، ہمیں ہمارے تمام جائز مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما، اور برے ارادوں میں نامراد فرما، نیک ارادوں میں با مراد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت اور ہر غم سے حفاظت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دونوں جان کی خوشی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو دونوں جان کی خوشی عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، یا اللہ ہماری ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما، یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما، یا اللہ فقیر کی اس حاضری کو قبول فرما اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دینی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ہماری دینی خدمات کو شرف قبولیت بھی عطا فرما۔ یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔